الرحمن الرحیم. فرمایا کہ بعض فساق فجار بلکہ کفار کو بھی دنیا میں بہت نعمتیں مال و دولت حکومت ثروت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں، کفار کے پاس بھی ہوتی ہیں اور فساق اور فجار کے پاس بھی اللہ کی طرف سے بہت نعمتیں مال و دولت بھی ہوتی ہے، حکومت اور ثروت اقتدار بھی ہوتا ہے، جو ان کے لیے انجام کار اور زیادہ غفلت اور سرکشی کا سبب بن کر آخرت کا عذاب شدید بن جاتی ہے. یہ ظاہری نعمت در حقیقت سزا ہوتی ہے، ظاہری نعمت در حقیقت سزا ہوتی ہے. تو بسا اوقات عذاب بصورت نعمت بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات زحمت بس اوقات نعمت بصورت زحمت بھی ہوتی ہے، بس اوقات نعمت بصورت زحمت بھی ہوتی ہے، اور بس اوقات عذاب بصورت نعمت بھی ہوتا ہے. تو ہر ایک کی الگ الگ پہچان ہے. اگر جسے کہیں کہ زحمت بصورت نعمت ہے، اگر نعمت بصورت زحمت ہے تو علامت کیا ہے؟ علامت یہ کہ اس زحمت سے آدمی اللہ کے قریب ہو جائے، اور اس مصیبت میں اللہ کے اور قرب نصیب ہو جائے. تو یہ علامت ہے کہ یہ نعمت بصورت زحمت آئی اور بصورت مصیبت آئی. کوئی مال کا نقصان ہو گیا، جان کا نقصان ہو گیا، کوئی اور تکلیف آ گئی، اور یہ شخص اللہ کے اور قریب ہوا گیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نعمت بصورت زحمت آئی اور نعمت بصورت مصیبت آئی، کہ اسے اللہ کا اور قرب نصیب ہو گیا. اور بس اوقات عذاب بصورت نعمت آتا ہے، اور اس کی علامت ہی کیا ہوتی ہے؟ کہ آدمی کے اندر غفلت اور بڑھ جاتی، اس نعمت سے غفلت اور بڑھ جاتی، نافرمانی اور بڑھ جاتی، سرکشی اور بڑھ جاتی، اللہ سے اور دوری ہو جاتی. تو یہ سمجھ لے کہ اس پہ عذاب آیا تھا، لیکن آیا بصورت نعمت تھا. تو بظاہر تو اس کی مال و دولت میں کثرت ہو رہی ہے، اور جاہ اور شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بس اوقات دنیاوی ترقی مل رہی ہے، اور اس سے اللہ سے اور دوری ہو رہی ہے. تو یہ علامت ہے کہ یہ عذاب ہے اور بصورت نعمت آیا ہے. تو بسا اوقات بعض فساق اور فجار بلکہ کفار کو بھی دنیا میں بہت نعمتیں مال و دولت حکومت ثروت اللہ کی طرف سے دی جاتی، جو ان کے لیے انجام کار اور زیادہ غفلت اور سرکشی کا سبب بن کر آخرت کا عذاب شدید بن جاتی. یہ ظاہری نعمت در حقیقت سزا ہوتی ہے. اس کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، نعمتیں بڑھا رہے ہیں، نافرمانی بڑھ رہی ہے اور نعمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اللہ سے غفلت بڑھ رہی ہے اور بظاہر دنیاوی لحاظ سے ترقی بھی بڑھ رہی ہے. تو قرآن حدیث میں اسے کہتا ہے استدراج، اللہ کی طرف سے اور ڈھیل دے رہے. اللہ کریم کہتے ہیں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. تم ان کی مال و دولت دیکھ کر تعجب نہ کرو کہ اللہ کے نافرمان ہیں، سرکش ہیں، فاسق فاجر ہیں، اور پھر بھی اتنی نعمتیں. فرمایا ان کے ذریعے میں نے عذاب دینا چاہتا ہوں، عذاب دینا چاہتا ہوں. حضرت نے ایک روز ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو حق تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، پھر فرمایا ڈر لگتا ہے کہیں یہ استدراج نہ ہو. نیک آدمی کے پاس بھی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ نے عزت بھی دے رکھی ہوتی ہے، آسانیاں بھی دے رکھی ہوتی ہے، سہولت بھی دے رکھی ہوتی ہے، یہ نعمتیں اس کے پاس بھی ہوتی ہیں. تو ڈر لگتا ہے کہیں یہ استدراج نہ ہو. پھر فرمایا مگر ایک بات سے امید ہوتی ہے کہ استدراج نہیں، وہ یہ کہ مجھے استدراج کی فکر اور خوف لگا رہتا ہے. جس شخص کو نعمتیں اللہ کی طرف سے بستود استدراج ہوتی ہیں، اس کو تو یہ خیال بھی نہیں آتا. بلکہ جو جو نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی غفلت اور بڑھ جاتی ہے. تو جس کو یہ خطرہ لائق ہو کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے اور اس کی زندگی اور محتاط ہونے لگے تو سمجھ لے یہ ڈھیل نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمتیں ہی ہیں, یہ نعمتیں ہی ہیں. فکر بڑھ گئی, خوف بڑھ گیا, احتیاط بڑھ گئی, اللہ کی طرف دھیان بڑھ گیا, ٹھیک ہے. اور جہاں استدراج ہوتا ہے ڈھیل ہوتی ہے, جہاں نعمتیں عذاب بصورت نعمتیں ہوتی ہیں, نعمتوں کی صورت میں اللہ کی پکڑ آ رہی ہوتی ہے, تو وہاں تو استدراج کا خیال ہی نہیں آتا, وہاں تو غفلت اور بڑھ جاتی, وہاں تو نافرمانی اور بڑھ جاتی. فرمایا طالبین سلوک میں سے ایک شخص نے خط لکھا کہ مجھ میں کبر بہت ہے, اور فرمایا مجھے بھی محسوس ہوا کہ واقعی ہی ان کا یہ احساس غلط نہیں. ایک شخص کا خط آیا جو واقعی طالب تھا کہ کبر بہت ہے, اور فرمایا مجھے بھی محسوس ہوا کہ واقعی ان کا یہ احساس غلط نہیں ہے, یہ بیماری ہے, ان کا احساس درست ہے. میں نے ان کے لیے یہ علاج تجویز کیا کہ اپنا یہ مرض خط میں لکھ کر میرے پاس بھیج دو. اس طرح پانچ مرتبہ یہ کام کرو. ارشاد فرمایا الحمدللہ پانچ مرتبہ لکھنے کی نوبت پوری ہونے سے پہلے یہ مرض جاتا رہا, اس لیے کہ جس آدمی کو یہ احساس ہو کہ میرے اندر یہ مرض ہے اور بار بار اس کے علاج کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اسے اس کی مصیبت سے نجات دے دی. ورنہ جو کبر والا ہوتا ہے اسے تو اپنا کبر نظر ہی نہیں آتا, اور اگر نظر آ بھی جائے تو وہ اس کا یہ کبر رکاوٹ بنتا ہے کسی کے سامنے اپنی اس بیماری کو پیش کرنے میں. اپنی بیماری کسی کے سامنے پیش کرنے میں یہ رکاوٹ بنتا ہے, پیش نہیں کرتا. تو جو آدمی طالب سچا طالب ہے اور بار بار اپنی بیمار, تو ہم سب ہی ہو جاتے ہیں, لیکن بیماری کا احساس ہو جائے اور پھر اس بیماری کے ازالے کے لیے پوری فکر کرنے لگ جائے تو اللہ تو بڑا مہربان ذات ہے, اللہ صحت بھی نصیب فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت اس طالب کی برکت سے اللہ رب العزت نے ایسی تدبیر سکھا دی کہ یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ جو پانچ مرتبہ لکھے گا اس کو صحت مل جائے گی, کوئی ضابطہ نہیں ہے. لیکن وہ طالب سچا تھا, اللہ نے حضرت کے دل میں ایسی تدبیر ڈالی اسے صحت مل گئی. غالباً اس تدبیر میں دو چیزیں پیش نظر رہیں, ایک یہ کہ بیمار کو اپنی بیماری کا مکمل استحضار کم از کم 40 روز رہے, کیونکہ خط روز نہیں آیا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, 6 دن کے بعد, ایک ہفتے بعد, ایک ہفتے بعد, کم از کم 40 دن تک اپنی اس بیماری کا احساس رہے, وہ خود اس کے ازالے کی فکر میں لگے, کیونکہ ڈاک کے ذریعے خطوط کے 5 مرتبہ آنے کے جانے میں تقریباً 40 روز خرچ ہوتے تھے. دوسرے یہ کہ ہر مرتبہ حضرت کی دعا اور توجہ بھی ان کو حاصل ہوتی تھی, ٹھیک ہے, طالب سچا ہونا تبھی توجہ کام کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں توجہ ڈال دیں, تو توجہ ڈال دیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب پہ توجہ ڈال رہے, سب کو ہدایت مل جاتی. توجہ بھی اسی زمین پہ کام کرتی ہے جہاں آگے والی طلب میں سچا ہو. حضرت بلال پر توجہ نے کام کر لی, ابو لہب چچا تھا توجہ نے کام نہیں کی, طالب نہیں تھا نا, صرف توجہ سے کام نہیں چلتا. توجہ کے معنی اس کے حق میں دعا کا قبول ہونا, یہ توجہ یہ ہوتی ہے, دل سے دعا کر دینا یہی توجہ ہوتی ہے, اور یہ اسی کے حق میں قبول ہوتی ہے, آسان ہوتی ہے جس کے ہاں طلب سچی ہو. جو آدمی طالب سچا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس دعا کی برکتیں نصیب فرما دیتا ہے. ایک انگریز تعلیم یافتہ شخص نے خط میں لکھا کہ میں احکام شریعہ سے کچھ واقف ہوں اور جتنا واقف ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، لیکن میں اس چیز سے واقف نہیں جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل کی جاتی ہے. ایک انگریزی تعلیم یافتہ شخص نے خط میں لکھا کہ میں احکام شریعہ سے کچھ واقف ہوں اور جتنا واقف ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، لیکن میں اس چیز سے واقف نہیں جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل کی جاتی ہے. حضرت نے جواب میں فرمایا، وہ چیز تعلق مع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت اور اطاعت کا گہرا تعلق، جس کی بنا پر احکام شریعہ کی تعمیل آسان اور خلاف ورزی مشکل نظر آنے لگتی ہے. سبحان اللہ، صحبت سے کیا ملتا ہے؟ صحبت سے اللہ سے ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ پھر اس کے ضابطوں کی پابندی محض ضابطوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی، محبت کی بنیاد پر ہوتی. اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ ناراضگی گراں گزرتی ہے محبوب کی، اور اس کی خوشی اور اس کی اطاعت دل کو خوش کر دیتی. یہ صحبت سے ملتی، خوش ضابطے پورے نہیں ہوتے وہاں پر، بلکہ ذوق شوق پیدا ہو جاتا ہے، ذوق شوق پیدا ہوتا ہے اس کی فرما برداری میں، اطاعت میں ایک ذوق شوق آ جاتا ہے، تلاوت میں ذوق شوق پیدا ہوتا ہے، نماز میں ایک ذوق شوق پیدا ہوتا ہے. ماں ضابطے کا آدمی نہیں رہتا کہ بس نماز پڑھ لی چل دیا، ضابطہ پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا، نہ وہ ایک ذوق شوق آ جاتا ہے، پھر وہ تلاش میں رہتا ہے کہ وہ موقع جلدی ملے مجھے. یہ صحبت سے نصیب ہوتا ہے، یہ محبت، اور ناراضگی کا خوف آتا ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی چیز میری بری نہ لگے. تو ایک انگریز تعلیم یافتہ شخص نے خط میں لکھا کہ میں احکام شریعہ کچھ واقف تو ہوں اور جتنا واقف ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، لیکن اس چیز سے واقف نہیں جو بزرگوں کی صحبت سے حاصل کی جاتی ہے. حضرت جواب فرمایا، وہ چیز تعلق مع اللہ ہے، یعنی اللہ سے محبت اور اطاعت کا گہرا تعلق، جس کی بنا پر احکام شریعہ کی تعمیل آسان اور خلاف ورزی مشکل نظر آنے لگتی ہے. انہی صاحب نے ایک بات یہ بھی لکھی تھی، عبادت کی دلی رغبت اور شوق پیدا ہو جائے. اس کے جواب میں فرمایا، یہ امر غیر اختیاری ہے، اس کے درپے نہ ہو. سبحان اللہ، فرما ایک شخص خلیفہ ہارون رشید کے صاحبزادے مامون رشید کے پاس آیا، ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید، اور حج ادا کرنے کے لیے ان سے روپیہ مانگا. مامون رشید سے بادشاہ تھا، مامون رشید نے کہا، اگر تم صاحب مال ہو تو سوال کیوں کرتے ہو، اور صاحب مال نہیں تو حج تم پہ فرض نہیں. اگر صاحب مال ہو تو پھر سوال کیوں کرتے ہو، اور اگر تم صاحب مال نہیں، مال ہو تو سوال کیوں کرتے ہو، اگر نہیں ہے تو حج فرض نہیں. اس نے کہا، میں آپ کو ایک بادشاہ سمجھ کے آیا ہوں، مفتی سمجھ کے نہیں آیا. مفتی تو شہر میں آپ سے زیادہ اچھے موجود ہیں، آپ مجھے فتویٰ نہ بتائیں، جو دے سکتے ہیں دے دیجئے ورنہ انکار کر دیجئے. مامون رشید کو اس بات پر ہنسی آ گئی اور حج کے لیے رقم دے دی. میں تو آپ کے پاس بادشاہ سمجھ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، مفتی سمجھ کے نہیں آ کے آپ نے مجھے مسائل بتا رہے ہیں. فرمایا، جس شخص کی حالت بیداری میں درست اور شریعت کے مطابق ہو وہ خواب میں کتنی ہی حالت کو خراب دیکھے، مثلا خنزیر کا گوشت کھا لیا، یا خواب میں الکلمہ کفر کہہ دیا، کوئی ایسی چیزیں دیکھی جو اللہ اور اس کے کوئی ایسی چیزیں دیکھی جو شریعت کے بالکل خلاف تھی، تو واللہ قسم کھا رہا ہے واللہ اس کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا اثر لینا جائز نہیں. اگر بیداری میں شریعت کے مطابق چل رہا ہے اور خواب میں ایسی ناگوار چیزیں دیکھیں جو بالکل خلاف اسلام ہے اور خلاف شریعت ہے، ایسا ماننا کہ واللہ رائی کے برابر بھی اس کا اثر لینے کی ضرورت نہیں. اور ایسا الٹا بھی ہے کہ بیداری میں تو کھلی نافرمانیاں کر رہا ہے اور خواب میں بڑی بزرگی دیکھ رہا ہے، بڑا بزرگ بنا ہوا ہے، اور بزرگ کا ساری بزرگی خوابوں میں چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں. اصل اعتبار بیداری کی زندگی کا ہے، اچھائی اور برائی کے لحاظ. ہاں، نیک آدمی کو اچھی خواب آ جائیں یہ ایک نور ہوتا ہے، نیک آدمی کو ایک اچھی خواب آ جائے یہ اس کا نور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر نیک آدمی ہے، واقعی اللہ کا فرما بردار ہے اور خواب میں خلاف شریعت چیزیں دیکھ رہا ہے، کوئی فرق نہیں. بیداری میں کھلی اللہ کی نافرمانیاں دیکھ رہا ہے اور خواب میں بزرگی دیکھ رہا ہے، کوئی اعتبار نہیں. نیک آدمی ہے، گناہوں سے پاک زندگی گزار رہا ہے، پھر کوئی اچھی خواب دیکھ رہا ہے، انعام ہے. تو اعتبار جو ہے وہ بیداری کی حالت کا ہے، خوابوں کی حالت کا نہیں ہے. تو یہ ایک تربیت کی بات ہے. ایک بزرگ کی بات ہے، سوچنے کی ذرا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ بخاری شریف کے نا شارح ہیں، جو سائڈ میں چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہوتی ہیں نا، حضرت نے لکھی، عجیب بات لکھی. فرمایا جو شخص اپنا بڑھاپا عافیت سے گزارنا چاہے، اس کو چاہیے کہ حسن صورت اور حسن صوت سے احتراز کرے. تو بڑھاپا دیر سے آئے گا اور عافیت کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، حسن صوت اور حسن صورت، ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس سے دونوں صورتوں سے جسم کی کمزوری جلدی ہو جاتی ہے. تو بڑے آدمی ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ نے فرمایا جو شخص اپنا بڑھاپا عافیت سے گزارنا چاہے، اس کو چاہیے کہ حسن صورت اور حسن صوت سے احتراز کرے. اعتدال کی بات الگ ہے، حدود الگ بات ہے. حدود میں رہ کر تو نعمت ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیک ہو، لیکن نیک ہونے کے ساتھ ساتھ اگر حسن صورت بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہر چیز حدود کے اندر ہو. عام طور پہ ان دونوں چیزوں میں آدمی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اور جب حدود سے تجاوز کرے گا تو اس کا اثر اس کی صحت پہ پڑے گا، اور اس کے جسم پہ پڑے گا، اور اس کی جوانی پہ پڑے گا، اور اس کے شباب پہ پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اور پھر جو جو اعصاب کمزور ہوں گے اور عمر بڑھتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو اعضاء اور جوارح وقت سے پہلے بہت جلدی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے. تو ان صورتوں میں عام طور پہ حد سے تجاوز ہونے لگتا ہے اور آدمی حدود پہ باقی نہیں رہتا. اس لیے حضرت نے یہ بات فرمائی ہے، ارشاد فرمایا میں جب کسی کو دیکھتا ہوں کہ لباس پوشاک میں تکلف کا پابند ہے، جب میں کسی کو دیکھتا ہوں لباس پوشاک میں تکلف کا پابند ہے، ایسا پہنوں گا اور اسی برینڈ کا پہنوں گا اور دوسرے برانڈ تو مجھے اچھے ہی نہیں لگتے. پینٹ ہو تو اس برانڈ کی ہونی چاہیے, شوز ہو تو اس برانڈ کے ہونے چاہیے, برانڈ پہنوں گا بس. ہاں اس کے بغیر تو شادی نہیں ہو سکتی, تقریب میں نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے نا, پارٹی میں نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے نا, برانڈ وہی ہونا چاہیے بس. فرمایا جب میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ لباس پوشاک میں تکلف کا پابند ہے تو دو چیزوں پر استدلال کرتا ہوں. ایک یہ کہ نکما آدمی ہے, ایک تو یہ کہ نکما آدمی ہے, دوسرے یہ کہ بہت پست حوصلہ ہے, کیونکہ اگر یہ کام کا ہوتا تو کسی بڑے مقصد کی طرف اس کی نظر ہوتی اور ان فضول چیزوں میں وقت ضائع نہ کرتا. جو آدمی با مقصد ہوتا ہے نا میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا, اور جس کی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہوتا اس کا یہی مقصد بن جاتا ہے, اس کا مقصد یہی بن جاتا ہے, ٹھیک. گاڑی ایسی ہونی چاہیے, کپڑے ایسے ہونے چاہیے, گھڑی ایسی ہونی چاہیے, موبائل نیا آیا نا بس یہ, بس یہی ہونا چاہیے, یہی ہونا چاہیے, ٹھیک. یہ تکلفات تو اس کی علامت ہے کہ یہ کوئی بامقصد آدمی نہیں ہے, نکما آدمی. آج فرمایا نا کہ جب کسی کو دیکھتا ہوں لباس پوشاک میں تکلف کا پابند ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ آدمی نکما ہے, دوسرے کی بڑا پست حوصلہ ہے, کیونکہ اگر یہ کام کا ہوتا اور کسی بڑے مقصد کی طرف اس کی نظر ہوتی تو اپنا وقت ضائع نہ کرتا. دنیا میں چاہے مسلمانوں میں نہیں غیر مسلموں کے اندر بھی جس آدمی نے بھی کوئی غیر معمولی کام کیا ہو, اور لاکھوں کروڑوں میں کسی نے کوئی نمایاں کام کیا ہو, اور جس نے کوئی چیز ایجاد کی ہو, تو آپ دیکھیں گے اس کی زندگی سادہ نظر آئے گی. اگر آپ اس کی سوانح پڑھیں گے اور اس کی تعریف پڑھیں گے تو اس کی زندگی انتہائی سادہ ملے گی آپ کو, ٹھیک ہے. غیر مسلموں کے اندر بھی جس نے کوئی نمایاں کام کیا ہو, کوئی تاریخی کام کیا ہو, ٹھیک ہے, کوئی امتیازی کام کیا ہو, تو اس کی زندگی آپ کو سادہ ملے گی, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو با مقصد آدمی ان چیزوں کے اندر, فضولیات کے اندر اپنے آپ کو نہیں الجھاتا. ہاں کوئی اللہ کی نعمت مل جائے استعمال کر لیتا ہے, کپڑے مل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن سے کپڑے آ گئے وہ پہن لیا, لیکن وہ نہیں کہ وہ ہی ہوں گے تو پہنوں گا, بھائی ایسا ہوگا تو کھاؤں گا ورنہ تو نہیں, تکلفات نہیں تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھائی دین کی سمجھ نصیب فرما دیں. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم آئنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اللہم آئنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اللہم انا نسلک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انا نسلک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین. ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما دے, ظاہر بھی اپنی رضا والا بنا دے, ہمارا باطن بھی اپنی رضا والا بنا دے. ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما, ظاہری بیماریوں سے بھی محفوظ فرما, باطنی اور روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما یا ارحم الراحمین. اپنے فضل سے ہم سب کو ہر عمل میں اپنی رضا نصیب فرما, اخلاص نصیب فرما, ہر قسم کے غلط جذبات سے ہمارے دلوں کو پاک فرما, غلط نیتوں سے اور غلط ارادوں سے ہماری زندگی کو محفوظ فرما یا ارحم الراحمین. ہم سب کی اصلاح فرما, ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہم سب کو اپنے قرب نصیب فرما, اپنی سچی محبت عطا فرما, اپنی نبی کی پیاری زندگی اور دین کی خدمت کی سعادت نصیب فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.